نے پاور اللہ سے خبر پڑ چکی ہے اس نے بیان کی.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کی یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے. یہ سورت بہت زیادہ فضیلت والی سورت ہے. جو آدمی ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 10 سپارے جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 10 سپارے پڑھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی, کتنی سہولت کر دی کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو تو 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیں گے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتے ہیں, سنت نفل پڑھتے ہیں, تو ہماری کوشش چاہت یہ ہوتی ہے کم وقت میں پڑھ لے لیں. تو میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ ثواب کمانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی, مثلاً اذا زلزلت پڑھی, الحاکم التکاثر پڑھی, تبت یدا پڑھی, دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ لو, تو کم وقت میں نماز بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب بھی مل جائے گا. صبح صبح میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو, اپنے ماں باپ, رشتے دار, خاندان والے جو انتقال کر گئے ان کو ایصال ثواب کر دو، تو قبرستان میں ان کی روح بہت خوش ہو جائے گی کہ مجھے یاد کر کے انہوں نے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجا، اور تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے میں کوئی زیادہ دیر بھی لگتی نہیں ہے، ایک منٹ میں ڈیڑھ منٹ میں تین بار قل ہو اللہ ہو جاتی ہے، اور تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب پورا قرآن پڑھنے کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے، اس لیے ایسی عادت بنا کہ اکیلے سنت نفل پڑھتے ہیں تو اس کی دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ لو تو دس پارے کا ثواب بھی ملے گا، کم وقت میں کام بھی ہو جائے گا۔ یہ صورت ایسی ہے کہ ایک صحابی تھے، اس صورت کو بہت پڑھتے تھے، نماز میں کچھ بھی پڑھے قل ہو اللہ بھی پڑھتے تھے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ صحابی اس طرح قل ہو اللہ بہت پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل ہو اللہ شریف کی محبت ان کو جنت میں لے جائے گی، اس کی محبت سے یہ جنت میں چلی جائے گی۔ کتنی چھوٹی سی صورت ہے اور ثواب کتنا بڑا، دس سپارے جتنا، فضیلت کتنی بڑی کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے دس پارے کا ثواب، اور جو اس صورت سے محبت کرے گا انشاءاللہ اس کو جنت مل جائے گی، جنت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ صورت پڑھنے کا معمول رکھتا ہوں۔ ایک خاص بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت کے اوپر سب سے خطرناک چیز جو ہو رہی ہے وہ ہے ایمان کو برباد کرنے کی محنت پوری دنیا میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا اور بڑی بڑی جو وار ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک حالات ہے۔ مسلمانوں، اس وقت سب سے بڑی خطرناک چیز جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہے ایمان کو برباد کرنے کی محنت۔ جنگوں میں جان جائے گی لیکن آدمی ایمان والا شہید ہوگا، لیکن ایمان برباد ہو جائے گا تو آخرت بگڑ جائے گی اور جہنم میں جائے گا، کتنا بڑا نقصان۔ ساری دنیا میں جتنے بھی اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، ان کا سب سے بڑا کام اس وقت پر ہے کس طرح مسلمانوں کا ایمان ختم کر دے، یہ ان کی سب سے بڑی محنت ہے اس وقت پر۔ ایسے گندے ماحول میں، گندی محنت میں، بری محنت میں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کا ایمان بچانا ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے اس وقت۔ ان کا سب سے بڑا کام ہے ایمان برباد کرنا، ہمارا سب سے بڑا کام، فکر، محنت، کوشش ہے ایمان کو بچانا۔ اب ایمان کیسے بچے گا؟ کیسے ایمان کو بچائیں گے؟ کوئی بلڈنگ پرانی ہوتی ہے، گھر پرانا ہوتا ہے، تو اس کا مینٹیننس کرواتے ہیں، ریپیرنگ کراتے ہیں، مرمت کراتے ہیں. اگر مینٹیننس ٹائم ٹو ٹائم ہوئے تو بلڈنگ سلامت رہے گی، بلڈنگ کی زندگی لمبی ہو جائے گی. اور اگر بلڈنگ کا مینٹیننس نہ ہوئے، ریپیرنگ نہ ہوئے، مرمت نہ ہوئے، تو ابھی کلر نکلا، کچھ دنوں میں پلاسٹر نکلے گا، کچھ دنوں میں اینٹ نکلے گی، کچھ دنوں میں دیوار نکلے گی، اور ایک وقت آئے گا پوری عمارت ٹوٹ جائے گی. جس طرح دنیا کی بلڈنگوں کو، عمارت کو مینٹیننس کرنا پڑتا ہے، ریپیئر کرنا پڑتا ہے، اس طرح ایمان کا بھی مینٹیننس کرنا ہے، اس کا بھی ریپیئرنگ کرنا ہے، اس کو بھی تازہ کرنا ہے، اس کو بھی فریش کرنا ہے، تو انشاءاللہ ایمان کی عمارت بلڈنگ سلامت رہے گی. اور ایمان کا مینٹیننس کیسے کریں گے؟ کیسے ایمان کو فریش کریں گے؟ کیسے ایمان کو تازہ کریں گے؟ صحابہ نے سوال کیا، پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے حضور کو باقاعدہ سوال کیا. پہلے حضور نے حکم دیا، جددو ایمانکم، تمہارے ایمان کو تازہ کرو، فریش کرو، گرم رکھو ایمان کو، نیا کرو ایمان کو، ایمان کا مینٹیننس کرو، ریپیئرنگ کرو. جددو ایمانکم. تو صحابہ نے پوچھا، ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ کیسے ایمان کو فریش کریں گے؟ کیسے ایمان کا مینٹیننس ریپیئرنگ کریں گے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھتے رہو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تمہارا ایمان فریش رہے گا، تمہارا ایمان مضبوط رہے گا. یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی لیے ہم ایمان تازہ رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک کام کیا کرنا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہم بہت پڑھیں. خوب پڑھو کلمہ طیبہ. کیا پڑھیں گے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ. پڑھو سب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ خوب پڑھو. اس مجلس میں وعدہ کر کے اٹھو کہ روزانہ صبح شام کم سے کم 100 بار پڑھیں گے. روز 100 مرتبہ یہ مبارک کلمہ پڑھو، اور تھوڑا دھیان دے کے پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہو. عبادت کے لائق کون؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. عبادت کے لائق وہی ہے، وہی ہمارے معبود ہے، وہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، وہی ہم کو زندگی دینے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے. الذی ہو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ اللہ پانی بھی پلاتے ہیں. الذی ہو یطعمنی ویسقین، کھلاتے بھی اللہ ہے پلاتے بھی اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی اللہ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو بیماری کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لوگ کہتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں، تو میں جواب میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر مرتا نہیں. اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا کے کسی ڈاکٹر کو موت نہیں آتی. ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی موت آتی ہے. معلوم ہوا کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب یہ زمانہ ہے، لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ بھائی گندگی والی جگہ پہ مت جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، گندا پانی ہوئے گندی ہوا ہوئے ادھر مت جاؤ ورنہ آپ کو جو ہے وہاں کے جراثیم لگ جائیں گے. میں آپ کو سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ گندی نالیوں کے کنارے پر رہتے ہیں، بیچارے غریب لوگ، جہاں رہتے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھو گندگی گندگی ہوگی، پانی بھی گندا، وہ ہوا بھی گندی، محلے بھی گندے. اب آپ حساب کرو کہ جو لوگ ایسے گندے محلے میں رہتے ہیں وہ ہیلدی ہے، یا جو لوگ ٹاپ کوالٹی کی کالونیوں میں رہتے ہیں وہ ہیلدی ہے؟ آپ سروے کرو دنیا میں تو کہا شاندار بلڈنگوں میں رہنے والے، شاندار کالونیوں میں رہنے والے ہر ایک بیمار ہے. کوئی شوگر پیشنٹ، کوئی پریشر کا پیشنٹ، کوئی مینٹلی ڈپریشن کا پیشنٹ، اللہ جانے کیسی کیسی بیماری. یہ بیچارے غریب گندگیوں میں رہنے والے، کچے جھونپڑوں میں رہنے والے، جن کے راستوں میں گندگی، ان کے آجو باجو پانی بھی گندا، ہوا بھی گندی، ماشاء اللہ ایسے ہیلتھی ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے مزدوری کرتے پھر بھی تھکتے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور وہی عقیدہ ہمیں دل میں جمانا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتے، تو بیماری کس کے ہاتھ میں بتاؤ؟ اللہ کے ہاتھ میں. شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ روزی محنت سے ملتی ہے. ایسا مت کہو، محنت ذریعہ ہے روزی کا، روزی دیں گے اللہ. محنت ذریعہ ہے اور روزی دینے والے کون؟ اللہ. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہمیں کلیئر کرنا ہے. قرآن میں کتنی آیتوں میں اللہ نے سکھایا ہے، ان اللہ هو الرزاق، رزاق رزق دینے والے اللہ، رزق دینے والے کون؟ ان اللہ هو الرزاق، رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی دینے والے اللہ ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے بہت سے آدمی پلان بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن پورا ان کا پلان فیل ہو جاتا ہے اور جو لگایا وہ بھی ڈوب گیا اور آدمی کھوٹ میں پڑ جاتا ہے، نقصان میں پڑ جاتا ہے، کھوٹ میں نقصان. اور ایک آدمی کوئی محنت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گیپ سے روزی دے دیتے ہیں اس کو، خدا گیپ سے روزی دیتے ہیں. تو ہمارا ایمان کہ روزی دینے والے کون؟ اللہ، یہ ایمان ہمیں اپنا مضبوط کرنا ہے. اسباب ہے دنیا، لیکن اصل قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو اس زمانے کے اندر یہ بات سمجھ لو میرے بھائیو، بڑی بڑی وار ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اٹیک حملے ہو رہے ہیں، اس سے بھی خطرناک محنت جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ ہے ایمان کو برباد کرنے کی. وہ جتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ، جتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایمان کو برباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، ہمیں ایمان کو بچانے کی محنت کر رہے ہیں. ایمان بچ جاوے ہمارا، اور صرف ہمارا نہیں، سن لو اچھی طرح، ہمارا ایمان بچے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جاوے، اولاد کا ایمان بچ جاوے. اس لیے کہ بہت بڑا ڈر ہے، فکر کی چیز ہے کہ اولاد میں ایمان باقی رہے، اولاد ایمان پر رہے، دین پر باقی رہے، اس کی فکر کرنی بہت بڑی فکر. آج کل ایجوکیشن کا سسٹم ایسا آ رہا ہے کہ اس ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے مسلمان بچوں کا ایمان کیسے برباد ہو جائے، اس کا بہت خطرناک پلان بن چکا ہے اور اس کو پریکٹیکلی جاری بھی کیا جا رہا ہے ایجوکیشن کے ذریعے. یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ چینل سب، اس کے ذریعے سے بھی ایمان برباد کرنے کا ایک زبردست کام ہو رہا ہے کہ ایمان برباد ہو جائے. اور ایسے حالات میں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے. اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو کہوں، دنیا میں بسنے والے تمام ایمان والوں کا اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کی ہمیں فکر کرنی ہے. اور اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی آگے تمام انسان، تمام انسان اور تمام جنات کیسے ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاوے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اس لیے بعد اللہ کے بندے کیسی دعا کرتے، اللہم اہدی الناس جمیعا، اللہم اہدی الناس جمیعا، اللہ ساری انسانیت کو ایمان ہدایت دے دو، ساری انسانیت کو ایمان دے دو، ہدایت دے دو. اور یہ فکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، تمام انسان کو ایمان مل جاوے، تمام جنوں کو ایمان مل جاوے اور وہ ایمانی زندگی گزارے. یہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر قرآن، آپ کی دعا یہی تھی. آپ طائف گئے، طائف والوں نے کتنا ظلم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیرت میں لکھا ہے کہ حضور کو پتھر مارتے، خون نکلتا، حضور بیٹھ جاتے تو دو نوجوان آوارہ لڑکے آ کے حضور کو یہاں بغل سے پکڑ کے کھڑا کرتے، بغل سے پکڑ کے کھڑا کرتے، پھر وہ لوگ مارتے، زخم سے بیٹھ جاتے تو آوارہ لڑکے آ کے بغل سے پکڑ کے کھڑا کر کے مارتے تھے حضور کو. بتاؤ کیسے ظلم کیا، کیسے خطرناک مظالم کرتے تھے طائف والے. اب طائف میں حضور نے کیا دعا مانگی اللہ تعالی سے، اللہ کو یوں کہا، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، میرے اللہ آپ ناراض مت ہونا، آپ مجھ سے راضی رہنا، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے، بھلے ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. اور حضور نے دعا کیسے شروع کی طائف میں، مسلمانوں آج کے حالات میں اپنی دعا ایسے مانگو جس انداز میں حضور نے طائف میں دعا مانگی، شروع کیا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں فریاد کرتا ہوں، آپ کو فریاد کرتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ بہت کمزور ہوں، میری طاقت بہت کمزور ہے. کہاں سے نبی نے دعا شروع کی؟ حالانکہ ایک گنتی ایسی ہے کہ 4000 انسانوں کی طاقت اللہ نے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی دی. 4000 انسان جیسی طاقت اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں. ساری دنیا کے مسلمان اس وقت یوں دعا مانگے، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اور حقیقت بھی ایسی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی. ہیلا کس کو کہتے؟ پلاننگ. اے اللہ میری پلاننگ بھی بہت معمولی اور تھوڑی سی ہے، اور دشمنوں کی پلاننگ بہت بڑی بڑی ہے، بڑی خطرناک، اور میرے پاس تو پلاننگ بھی چھوٹی سی ہے. وقلت حیلتی، چھوٹی سی میری پلاننگ، معمولی سی میری پلاننگ. ساری دنیا کے مسلمان اس وقت اللہ کو یہی کہوے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، اللہ ہماری پلاننگ بھی کچھ نہیں، ہم سب کچھ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کو سپرد کرتے ہیں، آپ کو سونپتے ہیں. اس لیے حدیث میں ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کر کے مانگا کرو. اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے، سب سے بڑی طاقت دعا کی. یہ دعا مانگو، ہر طرح کے دشمن سے حفاظت، ہر طرح کے دشمن سے حفاظت، کوئی بھی دشمن، ایمان والا، بے ایمان، کوئی بھی دشمن، یہ دعا مانگو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو آگے کر دیتے، آپ مقابلہ کرو، اللہ کو آگے کر دو، اللہ آپ مقابلہ کرو دشمن کا. اور دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ بولو، ہے دنیا میں کسی کے پاس پاور، کسی کے پاس طاقت جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ روزانہ 5 اذان میں، 5 نماز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اللہ کی قدرت سب سے بڑی، اللہ کی قوت سب سے بڑی، کوئی اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا 5 اذان میں. یہ ہمارا ایمان مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے. کتنی بڑی دعا حضور نے سکھائی، آپ اندازہ لگاؤ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو آگے کر دیتے، آپ مقابلہ کرو ان کا. اور یہ جتنی بھی شرارت کر رہے ہیں، فتنے کر رہے ہیں، جتنے بھی جو ہے طوفان مستی کر رہے ہیں، ہم ان کے فتنوں سے، شرارت سے حفاظت مانگتے ہیں. کون حفاظت کرے گا؟ بولو، اللہ. حفاظت کرنے والے کون؟ اللہ. فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے. فاللہ خیر الحافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. حفاظت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہتے ہیں تو کمزور چیز سے حفاظت کرتے ہیں، کمزور چیز کے ذریعے، اور اللہ چاہتے تو مضبوط چیز کی طاقت بھی ختم کر دیتے. اللہ چاہے تو کمزور چیز سے حفاظت کرتے اور اللہ چاہتے ہیں تو مضبوط چیز کی طاقت ختم کر دیتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر مکڑیاں جالے بناتی ہے. گجراتی میں کروڑیو، اردو میں مکڑی کہتے ہیں، عربی میں عنکبوت کہتے ہیں. یہ گھروں میں اپنے جالے بناتی ہے، لوگ صاف کرتے ہیں. کتنی آسانی سے صاف ہو جاتا ہے، جھاڑو لگایا صاف ہو گیا، کتنا آسان. حالانکہ وہ بیچارہ کتنی محنت سے نیٹ بناتا ہے، عجیب و غریب نیٹ بناتا ہے، لیکن ذرا سا جھاڑو لگے گا ٹوٹ جائے گا. اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. جو لوگ اللہ کی مدد نہیں لیتے، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی مدد لیتے، وہ لوگ مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اللہ کی مدد لینا سیکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد لینا سیکھو، اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو. مدد اللہ سے لو، اللہ کی مدد مانگو، وہ پاور فل مدد، باقی سب مدد کمزور. خود قرآن میں کہہ دیا اللہ نے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد لیتے، کمثل العنکبوت، وہ مکڑی کی طرح ہے، کروڑیے کی طرح ہے، عنکبوت کی طرح ہے. اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سارے گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ جب کام لینے آتے ہیں، مدد کرنے آتے ہیں، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر رہے اور دشمن پیچھے پڑ گئے. مکہ کے دشمن پیچھے پڑے پکڑنے قتل کرنے کے لیے نبی جی کو، تو حضور کہاں گئے؟ پہاڑ کی ایک گوفا میں گئے، کیو گار اندر گئے حضور. آج بھی وہ کیو موجود ہے. اللہ آپ کو مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جائے، بولو آمین. ہاں مکہ مدینہ جاؤ، ویکیشنوں میں ادھر ادھر کے ٹور مت کرو، پیسے جمع کر کے عمرے میں جاؤ، حج میں جاؤ. پیسے ادھر ادھر کے ٹور میں مت اڑاؤ، یہاں گھومنے میں وہاں پھرنے میں. پیسے جمع کر کے کہاں جاؤ؟ مکہ مدینہ جاؤ. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جاؤ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گھر میں ایک ڈبا بنا لو کہ یہ عمرے کی نیت سے پیسے، روز اس میں کچھ ڈالو، حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے سیونگ کرو، بچت کرو، اور جاؤ وہاں، وہ جانے کی جگہ ہے مکہ مدینہ. تو ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں گفا ہے، گار ہے، آج بھی وہ گار ہے، ہمت کر کے چڑھنا چاہیے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں گزارے، 3 دن لگائے حضور نے وہ گفا کے اندر. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ میں گرمی ہو تو بھی اس گفا کے اندر حضور کی برکت سے ٹھنڈک ہوتی ہے. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، 1444 سال ہونے آئے، 1444 سال ہوئے، میرے حضور کی برکت آج بھی ہے کہ مکہ میں گرمی ہوتی ہے اور اس گفا کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے حضور کی برکت سے. اور حضور وہ گفا میں گئے دشمن سے بچنے کے لیے، کیونکہ دشمن نے قتل کرنے پر انعام رکھا تھا، 100 اونٹ ملیں گے، یعنی 100 مرسیڈیز کار ملے گی، 100 اونٹ ملیں گے جو نبی کو قتل کرے زندہ پکڑ کے لاوے، مرے ہوئے پکڑ کے لاوے، 100 اونٹ دیں گے. لالچو لوگ دوڑے، حضور گفا میں چلے گئے. اب گفا کیسی؟ وہاں تو آج کی طرح پکے راستے تھوڑے، ریتی کی ریتی، ریت میں قدم کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور پہچان کے پہنچنا بھی آسان. دشمن قدم پہچان کر پہنچ بھی گئے، گار کے دروازے پر پہنچ بھی گئے. اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علی رسولہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ دونوں گار میں پہنچ گئے، گفا میں، اور وہاں مکڑی آئی، کروڑیا آیا، اور اس نے جالا بنا دیا وہاں. خدا کی قدرت دیکھو، خدا جب طاقت دیتے ہیں تو ایک مکڑی کے جالے کو، مکڑی کے تنے کو ایسی طاقت دیتے کہ مکہ کے دشمن وہاں پہنچ گئے، گفا کے دروازے پر پہنچ گئے. اور اگر نیچے نظر کرتے تو فوراً نظر پڑ جاتی، لیکن مکڑی کا تنا، مکڑی کا جھالا، اللہ نے اس کے ذریعے اپنے آخری نبی کی حفاظت کر لی. کمزور چیز، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. کمزور گھر مکڑی کا ہے، کروڑیے کا ہے، اللہ نے جب حفاظت کرنا چاہی تو اس کمزور مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے آخری نبی کی اور ابو بکر صدیق کی حفاظت کر لی. خدا کی قدرت، خدا کی طاقت. اور اللہ چاہتے ہیں تو مضبوط سے مضبوط طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. آپ جانوروں میں سب سے مضبوط جانور ہاتھی مانا جاتا ہے، ہاتھی بہت مضبوط، سائز بھی بڑی، باڈی بھی بڑی، گوشت بھی زیادہ. اب جنرل اور نارمل ہاتھی ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے مضبوط ہاتھی لے کر کے ایک جماعت، ایک لشکر، ایک آرمی کعبہ توڑنے کے لیے آیا، کعبہ کو توڑنے آئے، کہ کعبہ کو توڑیں گے ہم لوگ. اس زمانے میں کعبہ میں 8 پیلر تھے، جیسے یہ پیلر ہے، 8 پیلر تھے کعبہ میں. تو 8 ہاتھی لے کے آیا، یمن سے لوگ آئے، اور 8 ہاتھی، اور اس میں ایک بہت بڑا ہاتھی، بڑا طوفانی ہاتھی، ڈینجر ہاتھی، خطرناک ہاتھی، کہ جیسا ہاتھی پورے عربستان میں کہیں نہیں تھا، ایسا مضبوط ہاتھی. اور دوسرے مضبوط 8 ہاتھی لے کر کے آئے کعبہ توڑنے کے لیے. اور پلان کیا بنایا؟ کہ ایک ہاتھی کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھیں گے، ایک پیلر کے ساتھ باندھیں گے، دوسرے کو دوسرے پیلر سے، تیسرے کو تیسرے پیلر سے، چوتھے کو چوتھے پیلر سے، 8 پیلر سے 8 ہاتھی باندھیں گے، اور پھر ہاتھی کو بھگاؤ تاکہ کھمبے سب ٹوٹ جاوے اور کعبہ نیچے گر جاوے. پورا کیسا پلان کر کے آئے، اللہ کا گھر توڑنے آئے، کعبہ توڑنے آئے، ہاتھی لے کر کے آئے، آرمی لے کر آئے، لشکر لے کر کے آئے، طاقت لے کے آئے، سپاہیوں کو لے کر کے آئے، اللہ کا گھر توڑنے کے لیے آئے. لیکن حفاظت تو اللہ کرتے ہیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. حفاظت اللہ کرتے ہیں. اتنا مضبوط جانور آتی لے کے آئے، اور پلان کے مطابق پہنچ گئے مکہ. اب وہ زمانے کے کعبہ کے جو متولی تھے، متولی صاحب کو لوگوں نے کہا، جیسے ہر مسجد کے متولی ہوتے، کعبہ کے وہ متولی صاحب تھے، عبد المطلب ان کا نام تھا. اس وقت کے کعبہ کے متولی صاحب عبد المطلب. اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے. نام یاد رکھنا, حضور کے دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب. حضور کے ابا کا نام کیا؟ عبداللہ. حضور کے ابا کا نام عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب. وہ عبد المطلب متولی تھے. لوگوں نے کہا متولی صاحب وہ یمن کی آرمی آ گئی, یمن کا لشکر آ گیا, بڑے بڑے ہاتھی آ گئے, کعبہ توڑنے کے لیے آئے. اور ادھر جنگل میں دادا عبد المطلب کے اونٹ چرتے تھے. تو لشکر والے تو کیا کرتے, جو ہاتھ میں آیا وہ سب پکڑو کھاؤ کاٹو. تو دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے انہوں نے. تو دادا عبد المطلب کو میسج آیا کہ انہوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے. تو دادا عبد المطلب بات کرنے گئے وہ آرمی کے کمانڈر ان چیف سے. یمن کی جو آرمی آئی تھی, لشکر آیا تھا, اس کا کمانڈر ان چیف ابراہم بادشاہ, اس کے ساتھ دادا عبد المطلب بات کرنے گئے. اور دادا عبد المطلب ان کی پرسنالیٹی پورے عرب میں فیمس تھی, ان کی شخصیت پورے عرب میں مشہور تھی. دادا عبد المطلب گئے, کسی نے ابراہم کو کہا عبد المطلب آ رہے ہیں. اور سنو یہ بات, دادا عبد المطلب کی پیٹھ میں ابھی حضور تھے, حضور کا نور مبارک دادا عبد المطلب کی پیٹھ میں تھا, ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے. تو دادا عبد المطلب کی پیشانی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکتا تھا کہ اس انسان کے اندر آخری نبی کا نور ہے. پھر وہ نور عبداللہ میں گیا, پھر حضور کی شکل میں دنیا میں آیا. تو دادا عبد المطلب کی پرسنالٹی, چونکہ ابھی ان کے بدن میں حضور ہے, ابھی عبداللہ میں بھی نہیں گئے, پھر اب حضور باہر آئے دنیا میں. تو ابراہم بادشاہ تو بہت گھبرا گیا, عبد المطلب آ رہے. تو دادا عبد المطلب گئے تو اس نے بہت عزت سے بٹھایا اور پوچھا کیوں آنا ہوا آپ کا؟ دادا عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں, واپس کرو. تو ابراہم تو سرپرائز, یہ اونٹ مانگنے آئے تو بہت خوشی سے آپ کے اونٹ لے جاؤ, میں نے پکڑے دے لے جاؤ. دادا عبد المطلب اونٹ لیے اور چلنے لگے. تو ابراہم کہنے لگا کہ میں تو سمجھا آپ کعبہ کے متولی ہے اور میں کعبہ توڑنے آیا ہوں, آٹھ ہاتھی لے کے توڑنے آیا ہوں, تو تم کعبہ کے لیے بات کرو گے, تم تو اپنے اونٹ لے کے چلے. تو دادا عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. دادا عبد المطلب کہنے لگے اونٹ میرے ہیں, میں نے سوال کیا, اونٹ میرے ہیں, میں نے اونٹ مانگ لیے, کعبہ میرا نہیں ہے, کعبہ اللہ کا ہے. جس کا گھر کعبہ, جس جو گھر اللہ کا, وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے کیا فکر, جس کا گھر وہ جانے, اس کا گھر جانے. یہ جواب دیا, کیسا جواب, پاور فل جواب. گھر کعبہ اللہ کا, اللہ اس کے مالک, اللہ اس کی عبادت کریں گے, مجھے کیا. یہ جواب ابراہم کو دیا, اپنے اونٹ لے کے آئے. وہ دشمن کو یہ جواب دیا, پھر یہاں کے کیا کیا, دھیان سے سنو. سیرت کی کتاب میں بڑی گڑ کی بات لکھی ہے, مکہ آئے, حرم میں گئے اور حرم میں جا کر کعبہ کے پردے پکڑے دادا عبد المطلب نے, اور اپنے قریش خاندان کے لوگوں کو بلایا, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, سب کو بلایا, اور سب کو بلا کے کہا چلو آ جاؤ کعبہ کی چاروں دیوار پہ, آ جاؤ کعبہ کے پردے پکڑو, اور سب رو اللہ کے سامنے اور اللہ کو یہ کہو وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا ہے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہو، آپ طاقت والے ہو، ہاتھیوں کے لشکر کی طاقت کو ختم فرما دے. دادا عبد المطلب نے کعبہ کے پردے پکڑ کے دعا مانگی، رو رو کے دعا مانگی. آج امت میں رونے والے ہی نہیں رہے، باقی سب کچھ ہے آج امت میں. بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی ہیں، بڑی بڑی پلاننگ کرنے والے بھی ہیں، رونے والوں کی ضرورت ہے اس وقت امت کے اندر، جو اللہ کے سامنے امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، گرم گرم اور آنسو سے اللہ کے سامنے روئے، ایسے آنسو والوں کی ضرورت ہے اس وقت. اللہ ہمیں اپنے دربار میں رونے والا بنا دے. بھائیو سن لو، جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتے، دھیان سے حدیث سنو، جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتے وہ آنسو کو جہنم کی آگ وہ آنسو سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جہنم کی آگ ان آنسوؤں کی طاقت سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر اپنی جہنم کو ٹھنڈی کرنی ہو، اپنے مالک کے سامنے گرم گرم آنسو بہاؤ، رو اللہ کے سامنے، رونے والے بنو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، یہ بہت ضروری، بہت ضروری. دادا عبد المطلب آئے روئے نے، پھر پہاڑ پہ چلے گئے، چونکہ دوسرے دن اٹیک ہونے والا تھا کعبہ پر، اٹیک، بھاری اٹیک، آٹھ ہاتھیوں کا اٹیک، بڑا حملہ ہونے والا تھا، اس لیے دادا عبد المطلب قریش کے عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. مکہ میں چاروں طرف پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چلے گئے. اب ہاتھی والوں کا لشکر آیا، آنکھ بڑے بڑے ہاتھی اور ساتھ میں بہت بڑی آرمی، بہت بڑا لشکر. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو پوچھو پھر کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں، آگے کی سٹوری اللہ بیان کرتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ارے دیکھو تو ہاتھی والوں کو اللہ نے کیا کیا، جو پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے، گھمنڈ میں آئے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، کعبہ کو توڑنے آئے تھے، اللہ کا گھر توڑنے آئے تھے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، عربی زبان بھی سیکھو. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام ہی ہے سورت الفیل، ایسی سورت جس میں ہاتھی کا قصہ ہے. یہ آٹھ ہاتھی آئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا کیا وہ دیکھو. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پوری پلاننگ اللہ نے فیل کر دی ان کی. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. بہت بڑی پلاننگ کر کے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی پوری پلاننگ فیل کر دی، ناکام کر دی. کتابوں میں لکھا ہے ہاتھی آ گئے کعبہ کے پاس میں آ گئے. جب ہاتھی کعبہ کے پاس آ گئے تو آ کر کے بیٹھ گئے، بیٹھ گئے آ کر کے. اب ہاتھی چلانے والے ہوتے ہیں جو ہاتھی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہاتھی کو مار رہے ہیں، لوکھنڈ سے مار رہے ہیں، بھالے سے مار رہے ہیں. اٹھو چلو کعبہ کی طرف. ایک ہاتھی بھی اٹھتا نہیں ہے. ایسا ہو گیا کہ جیسے سارے ہاتھیوں کو لکوا ہو گیا ہو، سارے ہاتھیوں کو لکوا ہو گیا ہو، ایسا ہو گیا سارے ہاتھی بیٹھ گئے، کوئی بھی اٹھنے تیار نہیں. بہت محنت کی، بہت محنت کی، ہاتھی اٹھتے ہی نہیں. اور اسی وقت اللہ تعالی نے ایک آرمی بھیجی. کیسی آرمی بھیجی؟ ایک دم ویک، کمزور، معمولی، ایک دم کمزور، ایک دم معمولی. ہاتھی والی طاقت، ہاتھی والا لشکر، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْر برڈ، پنکھی پکشی اس کو کہتے ہیں، پرندوں کو عربی میں تیر کہتے ہیں، اور ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ایک دم چھوٹی چھوٹی چڑیاں، بڑے بڑے ہاتھیوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیا کو بھیجا. سارے ہاتھی کی طاقت ختم، سارے ہاتھی کی طاقت ختم، سارے ہاتھی کی طاقت ختم. یہ چڑیاں کیسی آئی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ہر چڑیا کے پاس تین کنکر تھے، ہر چڑیا کے پاس تین کنکری. اب بیچاری چھوٹی سی چڑیا کتنی بڑی کنکر لائے گی؟ جیسے چنا ہوتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکری لے کر کے آئے گی. ایک کنکری چونچ میں، دو کنکری پیر کے پنجے میں، تین کنکری لے کر ہر چڑیا آئی اور اوپر ہوا میں اڑی، اور اڑ کر کے اس نے کنکریاں پھینکی تو ہاتھیوں پر وہ کنکری گری، چنے جتنی سائز کی، تو پورے پورے ہاتھی کو اللہ نے ختم کر دیا ایک چھوٹی کنکری کے ذریعے سے. اور جتنا بڑا لشکر آیا تھا یمن سے یا کھوپری پر، ہر سپاہی ہر سولجر اس کی کھوپری پر کنکری گرتی. اور کیسی کنکری گرتی؟ کھوپری میں گرتی، کھوپری میں ہول کر دیتی، سوراخ کر دیتی، کانا بنا دیتی، پوری باڈی کے اندر سوراخ کرتے کرتے نیچے گرتی، اور وہ سپاہی گر کے مر جاتا تھا. چھوٹی سی معمولی کنکری. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ قَعْصْفٍ مَّأْكُولٍ. سب کو اللہ نے چورا بنا دیا. اللہ جب چاہتے ہیں تو طاقت والے ہاتھیوں کی طاقت بھی ختم کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے قبضے کے اندر ہے، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت کے اندر ہے. وہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بیماری دینے والے کون؟ اللہ. شفا دینے والے کون؟ اللہ. حفاظت کرنے والے کون؟ اللہ. روزی دینے والے کون؟ اللہ. یہ ایمان ہمارا. اس لیے فرمایا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جددو ایمانکم، ایمان کو فریش کرو، تازہ کرو، نیا کرو. صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. اس سے ایمان تازہ ہوگا ہمارا. دینی بھائیوں، اس وقت ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. دشمنوں کی سب سے بڑی محنت ایمان کو برباد کرنا، ہماری سب سے بڑی محنت ایمان کو بچانا. اور جیسا میں نے کہا، صرف اپنا ایمان نہیں بچانا، اپنی اولاد کا، اپنی فیملی والوں کا، اپنی نسلوں کا، اپنی قیامت تک آنے والی جنریشن، ہماری پیڑیاں ایمان پر رہے، وہ ہمیں کرنا. اس کے لیے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، 100% بچوں کو مدرسے میں بھیجو، بچیوں کو بھی مدرسے میں بھیجو. یہاں ان کو ایمان، قرآن، دین سکھایا جائے گا، اور بچپن سے ان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا. ہمارے ساتھیوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی، ہر گھر میں نظر کرو، جس گھر کے اندر بچے ہیں بچیاں ہیں مدرسے میں نہیں آتے ان کو لاؤ مدرسے میں پڑھاؤ ان کو. یہ پڑھیں گے کلمہ سیکھیں گے نماز سیکھیں گے مدرسے میں ان کو قرآن سکھایا جائے گا بچپن سے ایمان دل دماغ میں آئے گا انشاءاللہ پوری زندگی ایمان پہ جم جائے گا. اولاد کو مدرسوں میں لاؤ مدرسوں میں بھیجو بچیوں کو بھیجو ایمان کی سلامتی کے واسطے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو خوب پڑھتے رہو اس سے ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان مضبوط فرمائے اور اللہ تعالیٰ کفر سے شرک سے گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنا دے رہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا قل ھو اللہ شریف کتنی پاورفل سورت ہے. ایک مرتبہ قل ھو اللہ پر 10 سپاروں کا ثواب ملے گا. کتنے سپاروں کا؟ 10 سپارے. اللہ اکبر 10 سپارے. اس لیے قل ھو اللہ شریف پڑھا کرو. کتنی زبردست سورت ہے معنی سن لو. قل ھو اللہ احد قل ھو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے. قل ھو اللہ احد کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل ھو اللہ احد یہ ایمان کو تازہ کرنے والی سورت اس سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. قل ھو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. جو جتنا بڑا اس کی ضرورت زیادہ. اللہ ایسی ذات اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد اللہ کا کوئی باپ نہیں. اللہ کا کوئی دادا نہیں. اللہ کی کوئی ماں نہیں. اللہ کی کوئی فیملی نہیں. اللہ کا بیٹا نہیں. اللہ کی بیٹی نہیں. اللہ کی پوتے نہیں نواسے نہیں. لم یلد ولم یولد اللہ کا کوئی نہیں. وہ اکیلے اللہ. ولم یکن له کفوا احد اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. ولم یکن له کفوا احد کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک سنت سکھاؤں وعدہ کرو عمل کریں گے. فجر سے پہلے ہم 2 رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں. فجر میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. اس سے پہلے 2 رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں. مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں. مغرب بعد 2 رکعت سنت موقعہ پڑھتے ہیں. اس مجلس میں نیت لگے اٹھو فجر کی سنت مغرب کی سنت. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے کہو انشاءاللہ. پوری زندگی ہر سنت میں فجر کی سنت مغرب کی سنت. پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے؟ جو آدمی یہ 2 سورت پابندی سے پڑھے گا اللہ اس کے ایمان کو شرک سے بچا کے رکھیں گے. شرک سے بچا کے رکھیں گے اور ایمان کو اللہ اس کے دل میں پاور فل کریں گے اور انشاءاللہ ارتداد سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. یہ 2 سنت کا اتنا زبردست فائدہ ہے. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. سنا آپ نے شروع میں 13 سال بعد ہمارے باڈولی میں اجتماع ہو رہا ہے. 13 سال کے بعد تو ماشاءاللہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے بہت اچھا موقع عطا فرمایا اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں جائے. سب ساتھی نیت کرو کہ اجتماع میں پورا وقت دیں گے. خدمت کے کاموں میں بھی پہنچو. ابھی دور دور سے لوگ خدمت کرنے آ رہے ہیں. ہم بستی والے ہمارا پہلا ہم جاوے خدمت میں ترتیب سے, اور سب ساتھی نیت کرو گے اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے, کریں گے دعا. اور بڑی بات یہ کہ اجتماع سے ہم بھی جا رہے ہیں بھائی, سب جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں, 3 دن 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. سب کہو کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت لگائیں گے, کہو انشاءاللہ سب کو جانا ہے اللہ کے دین کے واسطے. اللہ ہم ہماری زندگی کا وقت اپنے دین کے لیے قبول فرما لے رہے ہیں, ہمارا وقت ایسے گزر جائے گا, اس سے بہتر اللہ کے دین کے لیے وقت لگاؤ. چلو ہمت کر کے بتاؤ کون اللہ کے دین کے لیے وقت لگائے گا کم زیادہ, بتاؤ ہمت کر کے.
بتاؤ ساتھی کیا کیا ملنے کے لیے بتاؤ.